وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس تعمیر کعبہ کے بعد اور بنا کے بعد، یعنی تعمیر کے بعد، کچھ دعائیں مانگی. ایک دعا تو یہ مانگی کہ اس چیز کو، اس عمل کو قبول فرما لیجیے. تو پتہ یہ چلا جب انسان کوئی نیک کام کرے تو اس کو چاہیے کہ نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے، نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے. اور پہلی دعا مانگی کہ اس کو قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اس کو، یہ آپ کی عظمت کے شایان شان نہیں ہے، لیکن بتکلف اس کو قبول فرما لیجئے. جیسے بڑا جو ہوتا ہے وہ چھوٹے کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، یہ بڑوں کا، یہ اللہ تعالیٰ. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے ہیں، ہماری عبادت وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہے. اس لیے عرض کیا، ربنا تقبل منا، باب تفاعل سے سکھایا کہ بتکلف اس کو قبول فرما لیجئے. آپ کی عظمت، یہ ہماری محنت آپ کی عظمت کے شایان شان نہیں ہے، لیکن بتکلف اس کو قبول فرما لیجیے. یہ غفران ہے، ماشاءاللہ. اچھا، میں اس کو غور سے دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی لگ رہی ہے سفید داڑھی، تبھی تو میں حیران ہو گیا، میں تو پہچانا نہیں. ماشاءاللہ، نمودِ جلوائے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے، پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. پر پھر دوسری دعا مانگی، یہ تو دعا ہوگی، لہذا نیک کام کر کے دعا مانگے، اور اس دعا میں ایک یہ بھی دعا ہو کہ اللہ میاں اس کو قبول فرما لیجیے. اور دوسری دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمیں بنا دیجئے مسلمان. اب اس مسلمان کی کیا معنی ہے؟ ای مسلمین لک ای منقادین، یعنی ہم ایمان تو لے آئے لیکن ہمیں فرما بردار بنا دیجئے اور فرما برداری کی انتہا پر پہنچا دیجئے، ہم آپ کے فرما بردار بن جائے، یعنی ہماری فرما برداری میں ترقی عطا فرما دیجئے. یہ ہوئے مسلمین لک. اور وہ من ذریتنا، اور ہماری اولاد اور ذریات میں بھی، وہ جو ہماری امت ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا. اور وتب علینا، کبھی ہم سے اگر آپ کی عظمت کی شان میں کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ ہمیں توفیق توبہ بھی دے دیجیے گا. اگر ہم گٹر میں گر جائیں تو گٹر میں گرنے کا کیا تقاضا ہے؟ گٹر کے گرنے کے بعد کیا تقاضا ہے؟ کہ نکلے اور جلدی سے غسل خانے میں جائے، کپڑے اتار دے اور نہائے، خوشبو لگائے، کپڑے تبدیل کرے، صاف ستھرا ہو کر آ جائے. یہ گٹر میں گرنے کے بعد تقاضا ہے. اسی طرح سے اگر، لیکن انسان گٹر میں جان بوجھ کر نہیں گرتا، کوئی آدمی جان بوجھ کر نہیں گرتا. ہاں، ایک سکھ تھا، تیار ہو کر نکلا صبح صبح گھر سے، تو راستے میں جا رہا تو دیکھا، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایسے سر پکڑے بیٹھا ہوا. پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ جناب، یہاں کیلے کا چھلکا رکھا ہے، اب مجھے اس پر پھسلنا پڑے گا. تو اسی طرح اگر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے تو انسان اپنے کو بچاتا ہے. اگر گناہ مان لو عام ہے، اگر گناہ عام ہے تو جس طرح سے آج کل، اب تو کراچی کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی، ترقی میں بڑھ گیا آگے، ورنہ تو پہلے گٹر لائنیں کتنی ساری کھلی ہوئی تھی، تو اس وقت کیا کرتا تھا کہ جی گٹر بہت سارے ہیں، اس لیے کبھی اس گٹر کا انجوائے کرتے ہیں، کبھی اس گٹر میں مزہ لیتے ہیں. ذرا دونوں کی کوالٹیز چیک کرتے ہیں جا کر، ایسا نہیں کرتا. بلکہ گناہوں سے، جس طرح سے گٹر سے صرف نظر بھی کرتا ہے اور صرف خود بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی پھیر لیتا ہے اور پھیر کر دوسرے رستے سے چلا جاتا ہے، اسی طرح سے گناہ ہو، اگر گناہ سامنے آئے تو کیا کرے؟ رستہ بدل دے جناب، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے میرے دوستوں کہ راستہ بدل دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں آ جائے. اور یہ شعر پڑھتا ہوا جائے, ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی. یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے, یہ بندہ اپنے مولا کے پاس جا رہا ہے, اے لیلا تم ہار کے ایسے ہٹ جاؤ, تم ہمیں مت بلاؤ, تمہاری دلکشی, تمہارے حسن, تمہاری رانائیاں, تمہارا جمال, تمہاری خوبصورتی تمہارے شوہر کو مبارک ہو. اور ہمیں کس کا حسن مبارک ہو؟ جو ہماری لیلا یعنی ہماری بیوی ہے. تو تب علینا, توفیق توبہ دیتے رہیے, انک انت التواب الرحیم, کہ بے شک آپ جو ہے وہ تواب ہیں, بہت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. اور توبہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ فرض ہے, جیسے معتزلہ کرتے تھے کہ اگر ہم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے توبہ کا قبول کرنا. نہیں میرے دوستو, اس میں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ معتزلہ کا رد کر کے بتا دیا کہ تواب کے ساتھ رحیم نازل کر دیا. کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جو تمہاری توبہ قبول کرتے ہیں اپنی شان رحمت کی وجہ سے, شان رحمت کی وجہ سے. آگے پھر دعا مانگی, اب دعاؤں میں پتہ چلا اور آگے کی دعا عجیب ہے. وہ کیا مانگی؟ کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, کہ اے میرے ربا, اے ربا, اے ہمارے ربا, وبعث فیہم, اب ہم نے خانہ کعبہ تو بنا دیا, گھر تو بنا دیا, لیکن گھر کی پہچان, گھر بنا دیا آپ کا, گھر والے سے پہچان کرانے والا بھی تو چاہیے, گھر والے سے پہچان کرانے والا چاہیے نا. اگر پہچان کرانے والا نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے پھر دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اب ایک رسول کو مبعوث فرما دیجئے جو آپ کی معرفت, جو آپ کی محبت اور آپ کی پہچان لوگوں کو سکھائے, اور انہی خاندان میں سے ہو, انہی لوگوں میں سے ہو, یعنی انہی میں سے ہو. اس لیے یہودی جو ہے, چونکہ تورات میں اور انجیل وغیرہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی انجیل اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اس میں تھی, اور ہجرت کے واقعات تک تھے کہ اہل وہ نبی اپنے شہر میں ہوگا, اس کو تنگ کریں گے, وہاں سے ہجرت کر کے یثرب کی طرف جائے گا وہ نبی. لہذا اہل مدینہ, وہ اہل یہود, یہودی اہل تورات, وہ مدینہ شریف کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے, جس کا پہلے نام یثرب تھا, وہاں آ کر آباد ہو گئے. اب اس کے بعد, اور ان کو یہی تھا, چونکہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے چلا آ رہا ہے, یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے چلا آ رہا ہے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا, یعنی ان کا نہیں, ان میں سے نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے, اسی ضد میں آ کر کہ جی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہے, اس نے کہا لو جی میں نہیں مانتا, اگر مولوی صاحب ہیں, ہماری زبان بولتے ہیں تو مولوی صاحب ہے, ورنہ نہیں ہے. اچھا میرٹ پر پورا آتا ہے, رہنے والا کہاں کا ہے؟ اچھا نہیں, پھر ہمارا میرٹ ٹھیک نہیں ہے اس کا, پھر جو ہمارے, جو میرٹ پر پورا نہ ہو لیکن ہمارے علاقے کا ہے تو وہ اس کو رکھیں گے, ایسا نہیں. اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہی خاندان میں سے, میری اولاد میں سے نبی ہو, تو اس کی دو وجہ لکھی ہے علماء نے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اپنے خاندان میں سے ہوگا تو خاندان والے کو خاندان والے کا درد زیادہ ہوتا ہے, خاندان والے کو اپنے خاندان کا درد زیادہ ہوتا ہے. جیسے واقعہ سنا چکا ہوں کہ دار العلوم کرنگی, جو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے بانی ہیں, جب حضرت نے دار العلوم قائم فرمایا تو حضرت کے جو صاحبزادے مفتی رفیع صاحب عثمانی اور مفتی تقی صاحب فارغ ہوئے جب تو مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے پاس, جو میرے شیخ کے شیخ ہیں, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم ان کے شیخ کراچی میں تھے حضرت, 1960 میں آئے تھے اور پھر کراچی میں انتقال ہوا. پاپوش نگر میں حضرت کی قبر ہے, پاپوش نگر کے قبرستان میں. تو مفتی شفیع صاحب نے حضرت پھلپوری سے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں نے مدرسہ بنایا ہے اور میرے بیٹے مہاتقی صاحب اور مولانا رفیع صاحب, کیا میں ان کو مدرسے میں لگا دوں؟ لیکن لوگ کہیں گے کہ دیکھو اپنے ہی بیٹوں کو مدرسے میں لگا دیا. ادھر آؤ مولوی صاحب, تھوڑا سا ذرا آپ لوگ اپنی گاڑی ریورس کیجیے. ریورس میں وہ ہارن نہیں ہے, وہ آواز آتی نا, توجہ فرمائے, گاڑی پیچھے آ رہی ہے. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے آ کر یہ عرض کیا کہ میں اپنے مدرسے میں اپنے بیٹوں کو لگا لوں لیکن لوگ یہ کہیں گے, تو حضرت میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ میں کیا کروں. تو ماں شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بیٹوں کو ضرور لگاؤ, اپنے بیٹوں کو ضرور مدرسے میں لگاؤ, کیونکہ مدرسے کا جو غم بیٹوں کو ہوگا کہ میرے باپ کا درد ہے, میرے باپ کی محنت ہے, وہ دوسروں کو نہیں ہوگا. اس لیے کیا فرمایا کہ جب نبی کو جو درد ہوگا اپنے خاندان کا, گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے تشریف لائے آپ کی نبوت. لیکن اسماعیل علیہ السلام نے اس لیے دعا مانگی تھی تاکہ یہی چونکہ ہوگا, یہی خاندان ہوگا, تو وہ خاندان والوں کی ذرا خیال کرے گا اور خاندان والے بھی اس کی بات مانیں گے, کیونکہ کہیں گے بھائی اپنے خاندان کا مسئلہ ہے, خاندان کا مسئلہ ہے. یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے, ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے تو نبی بھیجنا تھا, وہ نبی پوری کائنات کے لیے ہو گیا اور قیامت تک کے لیے ہو گیا, صرف خاندان کے لیے نہیں. تو اس سے پتا چلا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا یہ جائز ہے بالکل. اور آگے کیا فرمایا, اب آگے دیکھیے اس نبی کے مقاصد کیا ہوں گے, اس نبی کا مقصد کیا ہوگا, کیونکہ اب گھر تو بن گیا, گھر بن گیا, گھر والا اب گھر کی جان پہچان کیسے ہو. ایک صاحب حج کو جا رہے تھے, میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ سے تعلق تھا, ان بزرگ نے ان سے پوچھا کہ جس کے گھر میں تم جا رہے ہو کیا گھر والے سے جان پہچان بھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں. تو پوچھا تم حج فرض تو کر چکے ہو, اب نفلی حج کو جا رہے ہو نا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. کہا اچھا چلو, کہا جب جان پہچان نہیں ہے تو بغیر جان پہچان کے گھر میں جانے کا مزہ کیسے آئے گا؟ گھر والے گھر میں جا رہے ہو, گھر والے سے جان پہچان نہیں ہے تو گھر کا مزہ کیسے ملے گا؟ بس چوٹ لگ گئی, وہیں رہ گئے 6 مہینے رہے, اگلے سال حج کرنے کے لیے گئے, اس اللہ والے کی صحبت میں رہے. اگلے سال حج کرنے کے لیے گئے تو کعبے کا نور الگ نظر آیا, کعبے شریف کا نور الگ نظر آیا, کیونکہ یہ کائنات اللہ کی ہے. لیکن اس کائنات کا مزہ کیوں نہیں پتا چلتا؟ میرے پیارے دوستو, جب تک اس کائنات کے مالک کی محبت دل میں نہ ہوگی اس کائنات کا مزہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ قاعدہ یہ ہے, اگر ہمارا کوئی بہت عزیز دوست, خاص دوست, بہت خاص دوست ہے, اگر آپ کو ایسی جگہ بٹھا دیں, بہت شاندار مکان ہے, ایئر کنڈیشن, قالین اور ریفریجریٹر, کھانے انواع و اقسام کے, لیکن گھر والوں سے جان پہچان نہیں ہے, مزہ آئے گا آپ کو وہاں پہ؟ دل گھبرائے گا. لیکن آپ کا خاص عزیز دوست ہے, خاص دوست ہے, اس کے ساتھ آپ جنگل میں بیٹھے ہیں, جھونپڑی میں بیٹھے ہیں اور سامنے صرف کیا کھا رہے ہیں؟ پکوڑے کھا رہے ہیں, جو رمضان شریف کی خاص غذا ہے, شاید رمضان شریف میں ہی نازل ہوئی ہوگی, کیونکہ پکوڑے عجیب بات ہے, سارا سال سننے کو نہیں ملتے اور رمضان شریف آتے ہی پکوڑے کی باہر آ جاتی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کوئی خاص چیز نہیں, ایک عام سی چیز ہے نا پکوڑا, مقصد مضمون سمجھانا ہے. تو اب وہ اپنے دوست ہے جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے اور صرف کیا پکوڑے کھا رہے ہیں, کتنا مزہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ دوست موجود ہے, جس کی جھونپڑی ہے وہ جھونپڑی والا اس سے دوستی ہے, تو اس جھونپڑی میں بیٹھنے میں مزہ, اور وہ شاندار مکان والے سے محل والے سے دوستی نہیں ہے, وہاں دل گھبرائے گا. تو اس لیے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس اللہ کے گھر جا رہے ہو اس اللہ والے کی جان پہ, اس اللہ تعالیٰ سے جان پہچانو تو کعبہ شریف کا نور کچھ اور نظر آئے گا. محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حج کردن زیارت خانہ بوت. حج تو اس کا نام ہے کہ آدمی گیا, عمرہ کیا, عرفات گیا, منا گیا, مزدلفہ گیا, قربانی کی ہے, حلق کرایا, حج ہو گیا. یہ تو حج ہے, اس کا نام یہ تو حج ہے. لیکن حج رب البیت مردانہ بوت, لیکن جس کا گھر ہے اس گھر والے کا حج کرنا یہ مردوں کا کام ہے. ہر سال حج کرا کے حاجی صاحب تو بن گئے. ایک آدمی سے پوچھا, ہاں بھائی دو دوست دو آدمی ملے, پوچھا کیا نام ہے آپ کا, کہا حاجی رفیق. تو دوسرا سے پوچھا اور آپ کا نام کیا, اس نے کہا میرا نام نمازی شفیق ہے. کہہ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی, کہا آپ بتائیں یہ کیا بات ہوئی, کہا آپ نے کتنے حج کیے, کہا ایک حج کیا, کہا ایک حج کیا اپنے کو حاجی بولتے ہو, میں روزانہ ماشاء اللہ الحمد للہ پانچ نمازیں پڑھتا ہوں, اپنے کو نمازی نہیں بول سکتا. ابھی آپ کعبہ آپ حج پہ جائیں, عجیب منظر ہوتا ہے, ابھی حج کیا نہیں ہوتا اور زمزم پہلے سے رکھ لیتے نا, وہاں لکھتے ہیں حاجی, جی تماشا ہے. اور حاجی صاحب کو حاجی صاحب نہ بولے ناراض ہو جاتے ہیں, اور جس نے حاجی حاجی نہ کیا اس کو حاجی صاحب بولے اتنا خوش ہوگا کہ بس. یہ میرے دوستو یہ ٹھیک نہیں ہے, اچھی چیز نہیں ہے, ہمارے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. اب گھر بن گیا, اب گھر کی جان پہ گھر والے سے جان پہچان کرانے والا بھی ہونا چاہیے, وہ نبی ہوگا. اور وہ نبی اب کیسے جان پہچان کرائے گا, کیا اس نبی کے مقاصد کیا ہوں گے؟ اس نبی کے مقاصد تین ہیں. نمبر ایک, یتلو علیہم آیاتک, وہ آپ کی نشانیوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے سنائے گا. تلاوت کا اطلاق قرآن مجید پر ہوتا ہے, پہلے جو کتابیں ہیں ان پر تلاوت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. وہ کتابیں برحق ہیں لیکن ان پر اطلاق نہیں ہوتا تھا. اس لیے بعض لوگ یہ جو ایک بات کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, تو ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. یہ ہمارے عقائد میں سے ہے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کس کو بولتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اس کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر چلتا ہو, وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. بھائی لکھنے والا نہیں کہ اہل سنت والجماعت, لکھنے سے کام نہیں بنتا. جو صحیح شرح ہے وہ بتا دوں, پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور صحابہ کے طریقے پر جو عمل کرتا ہو وہ دراصل اہل سنت والجماعت ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, لیکن بحیثیت نبی کے نہیں. اب کیسے آئیں گے اس کو ایک مثال سے سمجھیے. ایک عالم سے پوچھا کہ جب یہی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے وہ تو نبی ہے, کیونکہ ہم تو ان کو نبی مانتے ہیں. اب جب نبی آئیں گے تو یہ کیسے ہے کہ وہ کیسے لازم ہوا کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا؟ اب اس کا جواب سنیے. ان عالم نے فوراً جواب دیا, فرمایا کہ بھائی دیکھو, اگر سندھ ایک یہاں سندھ کا گورنر ہے, اگر پنجاب کا گورنر سندھ میں آ جائے تو حکومت سندھ کے گورنر کی ہوگی یا پنجاب کے گورنر کی؟ سندھ کے گورنر کی ہوگی, لیکن پنجاب کا گورنر بھی گورنر کہلائے گا کہ نہیں؟ کیا عجیب, دیکھیے یہ ہے اللہ اکبر, ہمارے باپ دادا کے علوم. کیسا پیارا جواب دیا, سمجھا دیا بس. سندھ کے گورنر کے سے ملنے, سندھ میں اگر پنجاب کا گورنر آ جائے تو اس کی حکومت نہیں چلے گی, حکومت تو سندھ کے گورنر کی چلے گی, لیکن اس کو بھی گورنر پنجاب کہا جائے گا, گورنر آف پنجاب. اب گورنر پر بھی ایک لطیفہ سنیے. میرے شیخ نے سنایا تھا کہ ایک دیہات میں انگریزوں کے زمانے میں گورنر گیا, تو وہاں کے گاؤں کے چودھری صاحب وہ تھے, چودھری صاحب ملنے آئے, سب آ کر ملے. کوئی چونکہ گورنر آیا ہے, انگریز گورنر, تو ایک چودھری صاحب آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ آج تک ہمارے یہاں مسٹر آئے, کلیکٹر آئے, اور انسپیکٹر آئے, پوسٹ ماسٹر آئے, جتنے آئے سب ٹر تھے, جتنے آئے سب ٹر تھے, آج نر آیا ہے گورنر. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا یہ جو پارٹنر ہے نا, پارٹنر اصل میں وہ ہے جو نر کا پارٹ ادا کرے, نر کا پارٹ ادا کرے. کیا مطلب؟ یعنی اپنے ساتھی کے ساتھ نبھائے, زنانہ پارٹ نہ ادا کرے. نر کا پارٹ کیسے ادا کرے؟ کہ اپنے ساتھی کے ساتھ نبھائے, اس کے ساتھ وفاداری کرے, دھوکہ نہ دے اس کو. پارٹنر شپ ہوتی ہے نا جی, دکان میں یا کسی کاروبار میں پارٹنر شپ کرتے ہیں, تو پارٹنر حضرت نے فرمایا پارٹنر کون ہے؟ جو نر کا پارٹ ادا کرے. ایسا نہیں دھوکہ دے اپنے ساتھی کو. وہ اس فرمایا اس لیے پارٹنر اس کو بناؤ جو نر کا پارٹ ادا کرنے والا ہو. تو میرے پیارے دوستو, یتلو علیم آیاتی کا, کہ جو آپ کی آیتوں کو, نشانیوں کو, یعنی تلاوت قرآن مجید کرے. ابو جہل سب کو کہتا تھا, دیکھو وہ رات کو وہاں تلاوت کرتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں, مت جانا. کہتا ہے ایسی کس چیز سے منع کر رہا ہے؟ اب دیکھا جائے, دیکھے تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اللہ کا کلام ہو اور رسول اللہ جس پر نازل ہوا ہو, پھر اس کی آج ایک ادنا امتی کا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید جب قاری پڑھتا ہے دل پر کیسا زلزلہ طاری ہو جاتا ہے. یہ غلاموں کا عالم ہے. ایسے ایسے قرآن مجید پڑھنے والے ہیں کہ اللہ کی شان. ہمارے بزرگوں میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی کلام کہا کہ عجیب عجیب واقعہ سنے کہ جلسہ ہوتا تھا تو حضرت کے جلسے میں ہندو سکھ بھی آتے تھے اور پورے جلسے والے لوگ سو جاتے تھے. رات کے دو دو تین تین بجے حضرت کا نمبر آتا تھا. جب نمبر آتا تھا ادھر حضرت نے اعوذ باللہ پڑھی, سارا جلسہ اٹھ کر بیٹھ گیا. ایسے قرآن مجید پڑھتے تھے. اور بھی ہیں قرآن ماشاءاللہ کہ چلے آ رہے ہیں ہر زمانے میں. میرے شیخ نے سنایا کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ, جو میرے دادا پیر ہیں, وہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو حضرت کی آواز میں ایسی تھی جیسے موسیقی ہے حلال. فرمایا کہ ایسے ہی پڑھتے تھے کہ دل پر زلزلہ طاری ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ ہندو کی بارات گزر رہی تھی, کیونکہ ہندوستان میں رہتے تھے پھول پور اعظم گڑھ, وہاں پر حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, ہندو کی بارات گزر رہی ہے, بارات ٹھہر گئی. وہ جب نماز ختم ہوئی پھر آگے بڑھی. تو جب غلاموں کا یہ عالم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا. اور پھر جنت میں جنتیوں کو ایک نعمت ملے گی, وہ نعمت یہ ملے گی کہ جس مولا کے لیے یہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, جس مولا کے لیے داڑھی رکھی جا رہی ہے, جبکہ معاشرہ بھی مذاق اڑا رہا ہے, خاندان بھی مذاق اڑا رہا ہے, برادری بھی ناراض ہو رہی ہے, یہاں تک کہ بیوی بھی رڑ گئی, لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ میں تجھے منا لوں گا لیکن داڑھی پر استرا نہیں چلے گا. اور جس کے لیے حج ہو رہا ہے, قربانیاں کی جا رہی ہے, کس نے دیکھا ہے مولا کو, لیکن جانور کی چھری پر, جانور کو چھری پھیر رہا ہے, پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, کیسے نعرے بلند ہو رہے ہیں. کیا مالک کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. جس کے لیے شہید اپنی گردن کٹا رہا ہے اور یہ شیر پڑھ رہا ہے, جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سوئی صحت کو ہم وفا کر چلے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے. وہی مولا جس کو دیکھا نہیں ہے, جنت میں جب جائیں گے تو اس مولا کا دیدار ہوگا. صحابہ نے پوچھا کہ کیسے دیدار ہوگا, بڑی دھکم پیل ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتنے جنتی ہوں گے, اولین اور آخرین. اولین آخرین سے کیا مراد؟ پہلی امتوں کے لوگ اور اس امت کے لوگ, کتنا مجمع ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے, اولی داخلہ نصیب فرما دے, ڈائریکٹ فلائٹ سے جنت چلے جائیں, کنیکٹنگ فلائٹ نہ ہو, ڈائریکٹ فلائٹ ہو. اس کا کیا طریقہ ہے؟ پتا کرو کہ کون سا جہاز ڈائریکٹ جانے والا ہے. پہلے معلوم کرتے نا کون سا جہاز ڈائریکٹ جانے والا ہے جس کی کنیکٹنگ فلائٹ نہ ہو. تو اس فلائٹ میں بیٹھے، ٹکٹ تو زیادہ لگے گا لیکن مشقت بھی تو نہیں ہوگی. لہذا ان اللہ والوں کے ساتھ رابطہ کرے کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی محبت سیکھے، اللہ کی فرما برداری سیکھے، تاکہ ڈائریکٹ فلائٹ جائے جہاں مخلوق کی نہیں خالق کی محبت سکھائی جاتی ہو. یہ بات مخلوق کی وہ محبت جو شریعت نے کہی ہے اس کو تو کوئی منع نہیں کرے گا، جیسے ماں باپ ہے، جیسے بیوی ہے، جیسے بچے ہیں، جیسے اپنا مال ہے، اس کی حلال محبت تو جائز ہے. ان کے ساتھ رابطہ کرے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی فلائٹ بھی ڈائریکٹ آئے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا دید، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جواب دیکھیے، سوال کیا ہے کہ اتنا مجمع ہوگا، ہم دیکھیں گے تو بڑی دھکم پیل ہوگی، اتنا مجمع کیسے دیکھے گا اللہ تعالیٰ کو؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھتے ہو. مثال دیکھی آپ نے جناب، چاند کو دیکھنے میں جھگڑا ہے؟ چودھری کا چاند ہے، اپنے چودھری کا چاند جب دیکھتا ہے تو کیسے زاویہ ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کو ایسے زاویے سے دکھائیں گے، وہ مولا جو چاند دکھاتا ہے کائنات کو، چودھری کا چاند کائنات انسان دیکھتے ہیں اور سب دیکھ لیتے ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے کو ایسے زاویے سے دکھائیں گے کہ یہ عالم ہوگا کہ تیرے جلووں کے سامنے نگاہ بے زباں رکھ دی، تیرے جلووں کے سامنے نگاہ بے زباں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی، تیرے جلووں کے سامنے شرح درد، تیرے جلووں کے سامنے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے سامنے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی اور نگاہ بے زباں رکھ دی. ایسے عالم، ایسے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ، اور مزے کی بات جو سنا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام خود سنائیں گے. تو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ، اور پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب پڑھیں گے تو کیا فرمائیں گے؟ انا الرحمن الرحیم، میں ہی ہوں رحمان، میں ہی ہوں رحیم. اور کیا عالم ہوگا! اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کلام اپنا سنا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے. حکیم الامت کا ایک لطیفہ بھی ہے، حکیم الامت ایک جگہ واز فرما رہے تھے، اور واز میں یہ سلسلہ چلا تھا کہ بھائی اتنی ہورے ملیں گی، اتنی مریں گی. اب دیہاتی ماحول تھا، کچھ دیہاتی بھی تھے، ایک طرف قنات بیچ میں لگی تھی، قنات کے پردے سے عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک دیہاتی نے قنات کے ہاتھ ماری، اے فاتا سنتی ہے؟ فاتا کیوں صاحب؟ فاتا کس کو بولتے ہیں؟ فاطمہ کا بگاڑا ہوا. اس نے فاتا سنتی ہے، مولوی کیا کہے ہے؟ مولوی کہہ رہا ہے کہ جنت میں اتنی اتنی ملیں گی. مولوی کو سمجھا، ایک فاتا تو ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، اتنی کہاں سے سنبھالیں گے. حضرت سے کہا اس نے، اے مولوی، ایک فاتا تو ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، اتنی کہاں سے سنبھالیں گے. تو میرے پیارے دوستو، یتلو علیہم آیاتی کا یہ مقاصد نبوت میں سے قرآن مجید کا پڑھنا. اب دوسرا مقصد آئیے، یعلمہم الکتاب، اس کی کیا معنی؟ اب علامہ علوسی السید محمود بغدادی تفسیر روح المانی کے اندر فرماتے ہیں، یہ میرے شیخ کی باتیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، کہ یفاہمہم الفاظہ وَيُبَيِّنُ لَهُمْ كَيْفِيَتَ أَدَائِهِ، یعنی تفہیم الفاظ اور تبیین ادائے کیفیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے صحابہ کو کہ دیکھو الفاظ کو ایسے ادا کرنا ہے. قاری صاحب کے پاس جائیں، اب بتاتے ہیں، الف با تا سا سا کے اندر سٹی کی آواز نہ نکلے، اور سین جب پڑھیں سٹی کی آواز نکلے، شین پڑھیں یہ آواز نکلنی چاہیے. ہر ایک دوست ہیں وہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، تو جب وہ قاری صاحب کہے خود سناتے ہیں کہ میں قاری صاحب کے پاس گیا تو قاری صاحب نے بولو بولا پڑھو پڑھو حمزہ. اب وہ بےچارا بلوچستان کا، اس کی نہیں نکل رہا تھا حمزہ، الگ اپنے انداز سے پڑھ رہا تھا. تو قاری صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے کہا بھائی دیکھ ذرا دل کے قریب سے نکال، دل سے نکال حمزہ. نکال رہے پڑھے قاری صاحب نہیں نکالے گا، بول بھائی نکال تو. کہا نہیں اڑے نہیں نکالے گا قاری صاحب. اب اڑ گیا وہ. قاری صاحب نے پوچھا کیا بات ہے کیوں نہیں نکالے گا؟ کہا حمزہ ہمارے چھوٹے بھائی کا نام ہے. تو سنایا انہوں نے یہ الفاظ ہیں، صوت کیسے پڑھنا ہے، واد کیسے پڑھنا ہے، تا ہے تا ہے، رال ہے زا ہے، فرق یہ سب سکھایا گیا. اور ادائیگی کی کیفیت کیسی ہو، لام کو پڑھیں، را کو پڑھنا ہے، کہیں پر پڑھنا ہے، کہیں باریک نرم پڑھنا ہے. جیسے الف لام کے بعد اللہ لام موٹا پڑھنا ہے، للہ پتلا ہو گیا، اللہ للہ فرق ہو گیا نا. تو اس طریقے سے اس فرق کو سیکھیں. پیش پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہوں گے، الحمدو جیسے ٹو بولتے ہیں، ٹو سب کو یاد ہے، ون ٹو، کوئی ٹو نہیں بولتا، اس لیے کیا پڑھتے ہیں، پڑھے الحمدو. اور جیسے یہ مثال جو ہے میرے دوسرے دادا پیر حضرت محمد شاہ رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا کسی کو نہیں دیکھا سبزی والا بھی ٹو بولتا ہے، ٹو نہیں بولتا، یعنی جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اور لفٹ ہی بولتا ہے، کوئی لیفٹ نہیں بولتا. فرمایا جس طرح لفٹ بولتے ہو اسی طرح پڑھا کرو، للہ للہ زیر کو ایسے پڑھنا چاہیے لفٹ. اس طرح سے مشق کریں قاری صاحب کے پاس. ماشاءاللہ ہمارے یہاں کئی حضرات ہیں جو بڑی عمر میں، ایک صاحب ابھی رمضان شریف سے یہاں رہے، ڈیرا غازی خان سے آئے ہوئے، رمضان شریف ابھی گئے جمعے کے دن، پرسوں کی بات ہے، ماشاءاللہ روزانہ عشاء کے بعد پڑھتے تھے قرآن مجید. کیا عمر، بالکل سفید بال، وہ پڑھے دادا بڑھاپے میں کیا مشکل ہے جی. کہتے شرم آتی ہے. یا ہمارے علاقے میں لوگ ہیں، ایک بڑے میاں کی شادی ہوئی، ایک بڑے میاں کی بیوی مر گئی، ان سے کہا کہ بھائی شادی کر لو. کہا بالکل دادی. کچھ دن بعد ملا، ہاں بھائی شادی ہوئی. کہا جی بڑا مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہا شادی ہوئی نہیں رہی. بھائی کیا ایسی کیا مشکل ہے شادی ہونا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں مجھے بڈھی مل رہی ہے اور بڈھی سے میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور جوان جوان مجھ سے شادی نہیں کرتی. ارے یہی ہے علاقے میں اسی جگہ، 18 سال، 70 سال کا بڈھا ہے، 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، اور ظالم کو دیکھو ماجون کھا کر بیٹا بھی نکالا ہے. رشید صاحب آپ کی گھر والی کی طبیعت بہتر ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ. ایک صاحب کی بیوی مر گئی، بہت رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ شرم کرو یار، تمہارے باپ مرا اتنا نہیں روئے، تمہاری ماں مری اتنا نہیں روئے، بیوی کے مرنے پہ اتنا روتے، شرم کرو یار. اس نے کہا یار شرم کی کیا بات ہے، یتیم تو میں اب ہوا ہوں، مجھے کیا بات کیا ہے. کہا یار باپ مرا، خاندان کے لوگوں نے کہا بیٹا گھبرانا مت، ہم تمہارے باپ کی طرح ہیں. ماں مر گئی خاندان کی بڑی بوڑھی، بیٹا نہیں ہم تیری ماں کی طرح ہیں. بیوی مر گئی کسی نے نہیں پوچھا، کہ یتیم تو میں اب ہوا ہوں. میرے پیارے دوستو شرمانا نہیں چاہیے، جیسے مسائل پوچھ رہے شرمانا نہیں چاہیے. انسان ہے، غسل کے مسائل ہے، نکاح ہے، کتنی بات ہے، آخر شادی کرتا ہے تو کسی کو انور بھی تو بناتا ہے نا، وہ پوچھتا بھی رہتا ہے کیا کھاؤں. تو اس لیے میرے پیارے دوستو جب شادی کرتا ہے شرمانا کیا میرے پیارے، مسائل پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اگر زیادہ شرم آتی ہے تنہائی میں پوچھ رہے، کہتے بھائی ایسے وقت پڑھا دو جب کوئی نہ ہو تاکہ ہمیں، اچھا بھائی ایسے بھی پڑھا دیا جائے گا. لیکن سیکھے میرے دوست، مسائل پوچھے، زبان سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے لکھ کر پوچھ لے، لیکن شرما شرمی میں ایسا نہ ہو ہم مسئلے سے محروم ہو جائے، جبکہ کتنی آسانی ہے شریعت اور دین میں، قرآن مجید بھی سیکھ لے، کیا شرمانا ہے. اچھا ایک صاحب، ہاں جی واقعہ یاد آیا، ایک صاحب ہمارے شیخ کے ہاں, حضرت نے ان سے فرمایا قرآن مجید ترس کا, انہوں نے کہا حضرت اب میں بڈھا, اب میں کیا کروں گا, کہاں سیکھوں گا. حضرت خاموش ہو گئے. جب ایک آدمی ایسی بولے آگے کس سے کیا بولے گا. حضرت خاموش. کچھ عرصے کے بعد وہی صاحب ایک جگہ ملازمت کرتے ایک کمپنی میں, جہاں ان کی تنخواہ 70-80 ہزار روپے سے بھی زیادہ, یہ آج کی نہیں ذرا پرانی بات بتا رہا ہوں میں, آج بھی ہو تو خیر. اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت آج کل میں ایک کورس کر رہا ہوں, پڑھائی کر رہا ہوں, اور اس کورس اور پڑھائی کو رات کے 1:30-2:30 بجے تک میں پڑھتا ہوں, اور جب میں وہ کورس کر لوں گا نا تو میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا. تو حضرت نے ان سے پوچھا کتنا اضافہ ہوگا. انہوں نے کہا حضرت تقریباً 5,000 روپے تو ہو جائے گا. بس میرے شیخ رونے لگے اور رو کر فرمایا تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ آپ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اور مجھ سے پڑھا نہیں جاتا, میرے دماغ پر بوجھ جاتا ہے. آج آپ 5,000 روپے کی خاطر, جو کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے, اتنی آپ کی اعلیٰ تنخواہ ہے, لیکن آپ 5,000 روپے کی خاطر رات کے 1:30-2:30 بجے تک پڑھ رہے ہیں, لیکن قرآن مجید جو آپ کی آخرت بنائے گا اس کے لیے آپ کو یہ جی دماغ ہے تھکتا ہوں تھک جاؤں گا اور پڑھا نہیں جاتا. تو آگے فرمایا یعلمہم الکتاب کے بعد والحکمتا. اچھا اب اس کتاب کی حروف کی ادائیگی سے کیا پتا چلا کہ یہ جو قاری قرآن مجید پڑھاتے ہیں اور بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں حفظ کراتے ہیں, یہ مکاتب, یہ مکتب اور یہ مکاتب, یہ مقصد نبوت میں ہے, جس کو اور آسان زبان میں کہیں نبی والا کام ہوا. ہوا نا نبی والا کام, کیا کہ قرآن مجید پڑھانا, پڑھنا پڑھانا, یہ کیا ہے نبیوں والا کام. یہ جو قاری ہیں مکاتب جو کھولے گئے ہیں, کھولنے والے, چلانے والے, پڑھانے والے, پڑھنے والے, یہ کس کام میں مشغول ہیں؟ نبیوں والے کام میں. آگے ہو جاؤ. کس کام میں مشغول ہیں؟ نبیوں والے کام میں. دوسرا آگے فرمایا والحکمت. حکمت کی 5 تفسیر ہے. نمبر 1 حقائق الکتاب و دقائقہ, جو کتاب کی حقیقت اور دقائق یعنی اس کے جو باریک مسئلے ہیں وہ باتیں بتائیں گے. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا جو کہ نکاح کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یہ آیت پڑھی جاتی ہے. آپ کو تو کسی کو اپنی گردن ہلانا بھی یاد نہیں ہوگا, جی ہاں میں نے قبول کیا, تو نکاح میں یہ آیت کہاں یاد ہوگی. یہ آیت پڑھی جاتی ہے یصلح لکم اعمالکم, یعنی اگر اس کا ڈکشنری دیکھیں تو ڈکشنری سے ترجمہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے, یہ مطلب بنے گا. لیکن صحابہ نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دین سیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا, ماں اس کے معنی اور مطالب کے, مطالب اور معنی کے ساتھ قرآن مجید نازل ہوا, یعنی اللہ تعالی نے خود سمجھایا اس کا مطلب. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں, اور صحابہ نے براہ راست سیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو معنی بتائے یصلح لکم اعمالکم کے, وہ معنی یہ بتائے ای یتقبلوا حسناتکم, یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو قبول فرمائے. اب آپ بتائیے کوئی آدمی ڈکشنری سے صرف پروفیسری کے زور پر اور صرف ترجمہ سے قرآن مجید کیسے پڑھا سکتا ہے, جب تک کہ سلسلے سے اپنا رابطہ ملائے گا نہیں. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے, صحابہ سے تابعین اور پھر تبع تابعین, اس طرح سے یہ سلسلہ شاگرد بنتے رہے. تو ایک آدمی جو کسی کا شاگرد نہیں بنا وہ کیسے سیکھے گا قرآن مجید, کیا سیکھے گا اور کیا سکھائے گا؟ سمجھے گا کہ میں عربی جان کر اگر قرآن مجید کا ترجمہ کر لوں گا تو میرے دوستو یہ اس کی خیال فہمی خیال ہے, یہ خیا لستو مہا لستو جنو، پھر وہ اپنی مردی کی عجیب عجیب باتیں پیش کرے گا، پھر دین میں اپنی عقل کو لڑائے گا تاکہ عقل لڑ نہیں سکتی. صرف قربانی کا مسئلہ دیکھ لیجئے، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں اور بکرے میں 1 ہی حصہ ہوتا ہے، کیوں جناب؟ قربانی میں اللہ تعالیٰ کو گوشت چاہیے یا اللہ تعالیٰ کو کھال چاہیے؟ دونوں نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ بس اللہ تعالیٰ کے نام پر جانور احراق الدم، خون بہانا، صرف یہ ہے، باقی گوشت بھی ہمارا کھال بھی ہماری. یا سیاسی جماعت والوں کی خوش، کسی کو بتانا نہیں بھائی، اگر کسی کو دے بھی دی باوجہ بدماشی یا دھونس یا کسی وجہ سے، تو اس کی قیمت مسکین کو صدقہ کرنا واجب ہے، لہذا اس کی قیمت مدرسے میں جمع کرا دے. یاد رکھنا اس بات کو، مدرسے سے پنڈ نہیں چھوٹے گا بھائی. اگر بدماشی سے یا کسی وجہ سے کھال دینی پڑ گئی کہ جان بچائے گا، کیا کرے بیچارہ، جان تو بچانا ضروری ہے، تو میرے دوستو اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ واجب ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اب کہ خون بہانا جانور کا مطلوب ہے، ہے نا، خون گرانا. جب خون گرانا مقصد ہے تو پھر بکرے کا خون اور گائے کے خون میں کیا فرق ہوا؟ عقل کہتی ہے کہ چلو گوشت کا معاملہ ہوتا تو ایک بکرا ایک گائے 7 بکروں کے برابر، چلو تھوڑے سی ایک سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جب خون کا معاملہ ہے تو خون کا معاملہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے 7 حصے. اب کیا بولے، کیا جواب ہے؟ اب جواب یہی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سکھایا اور فرمایا کہ گائے میں 7 حصے تک کی اجازت ہے اور بکرا صرف 1 کے لیے قربانی ہوگا. اب پتا چلا، وہی سے رابطہ کیا، تب یہ بات سمجھ میں آئی. تو اسی طرح میرے دوستو، اور جو اپنی عقل لڑائے گا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر الٹی سیدھی، یہاں تک کہ ہم جنس پرستی بھی جائز کر دے گا. ہم جنس پرستی سمجھتے ہیں نا، لڑکا لڑکے کے ساتھ منہ کالا کرے، عورت عورت کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، اس میں کچھ باتیں ہیں، یہ میں یہاں نہیں بولوں گا. یہ آج کل معاملہ ہے، ٹی وی پر آ گئے جی بڑے پروفیسر صاحب اور وہ صاحب کہہ رہے جی اسلام میں داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اصل میں پہلے زمانے میں یہ تھا وہ تھا. یہ بیوقوف لوگ ہیں. داڑھی کا رکھنا واجب ہے میرے دوستوں، اور واللہ کوئی مسلمان آج سے پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا، مسلمان کسی وجہ سے اگر داڑھی نہیں رکھتا، مان لو اس کی بشری کمزوری ہے، ایمانی کمزوری ہے، ڈرتا ہے، لیکن داڑھی اس کے اندر ضرور موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر داڑھی والے کو داڑھی والے پر فضیلت دے، ایسا ہو نہیں سکتا. لہذا آج بھی جب دعا کرائے گا تو لمبی نمازیں پڑھنے والے سے نہیں کرائے گا، داڑھی والے سے کرائے گا. پھر اس طرح سے کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے، اور ایسے بڑے پڑھے لکھے سٹائل میں آتے ہیں، پینٹ کوٹ پتلون پہنے میں اور زپ کھول کر منہ اترے اور شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، جن کو استنجا کرنا بھی نہیں آتا. میرے پیارے دوستو، یہ وہی سے سلسلہ ملانا پڑے گا. جب تک اور کیسے سلسلے سے سلسلہ، کڑی سے کڑی ملے گی. آپ بجلی کا تار براہ راست پاور اسٹیشن سے لے سکتے ہیں؟ کسے ہوگا، کیا ہوگا، پول کے ذریعے سے، پول سے پول، پول سے پول، پول سے پول، آپ کے گھر میں بجلی آ جائے گی. آپ اسی بجلی کے تاروں کے اوپر بڑی لائن گزر رہی ہوتی ہے، 11,000 کی، اس سے بھی لائن نہیں لیتے. کیسے؟ وہ 11,000 کی لائن، وہ 11,000 کی، وہ وحی کا کنیکشن پی ایم ٹی میں آ رہا ہے سلسلے کے ذریعے سے، اس پی ایم ٹی سے پھر کہے کہ گھر میں کنیکشن دیا جا رہا ہے. یہ ہے میرے دوستو طریقہ. تو حقائق الکتاب و دقائقہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب ان سے پروفیسروں سے دین سیکھنے سے نہیں، یا انجینئر پروفیسر، یہ شلوار جی ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی عادت، ان کا کام بس دین میں دین کی خرابیاں پیش کرنا، اعتراض، جی ہماری عقل میں آ نہیں رہا تو کیسے کریں جی، کل میں تو کتنی ساری چیزیں نہیں آتی. ذرا کوئی آدمی، حکیم الامت نے فرمایا، کوئی آدمی عقل سے اپنے ماں باپ کو ثابت کر کے بتا دے، عقل سے، کہ عقلی دلائل دے، ایک عقلی دلائل دے اور عقلی دلائل سے ماں باپ کو ثابت کر کے بتا دے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا عقلی دلیل یہ ہے کہ نکاح نامہ موجود ہے، یہ لیجئے. اس نے کہا یہ لو، لاؤ اب بتاؤ، یہ نکاح نامہ گیا، اب بتاؤ داد ثابت کرو. اور ایسے نکاح نامہ تو 10 لا دے، سے بھی نکاح خوار موجود ہے، وہ نکاح خاں، معاف کیجئے گا، جان بوجھ کر زبان پھسل گئی تھی، جان بوجھ کر. جو پیسہ لیتے ہیں اور رومانٹک نکاح بھی پڑھاتے ہیں، رومانٹک والا نکاح، ایک نکاح رومانٹک والا بھی ہوتا ہے، ایسے پڑھانے والے بھی بہت موجود ہیں، نکاح خوار ایسے بہت ہیں. آپ سے فیس زیادہ لیں گے، لیکن پتہ نہیں آج کل کیا ریٹ چل رہا ہوگا. 10 سال پہلے تو مجھے معلوم ہے ایک جوڑا تلاش کرتا پھر رہتا تو اس وقت تو 10,000 ریٹ چل رہے تھے، آج کل پتہ نہیں کیا ہے. اس کے اسپیشل ریٹ ہوتے ہیں نا، رومانٹک ریٹ ہے وہ، رومانٹک نکاح کے رومانٹک ریٹ. میرے پیارے دوستوں، کیسے ثابت کرے گا ماں باپ کو؟ عقل ہے نہیں. حکیم الامت نے تو اور فرمایا، اللہ اکبر، میرے شیخ فرماتے کہ ایک نوجوان ہے، ایک شخص بچہ پیدا ہوا، آپ اس کو ایک تہخانے میں ڈال دیں، ایسا کمرہ جہاں دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، انٹرنیٹ، کیبل، کوئی آدمی سے نہ ہو. جب وہ 18-20 سال کا جوان ہو جائے نا، پھر اس کو بتاؤ، دیکھو تمہاری عقل کیسی ہے. کہا زبردست ہے. کہا ذرا تمہیں جو پتا نا، تم کتنے بڑے آدمی ہو. ہاں. کہا تم اس سوراخ میں سے نکلے ہو. ارے کیا باتیں کر رہے، بے وقوف کہیں کا، اس میں سے میں نکل سکتا ہوں. ارے بات چھوڑو بھائی، رہنے دو، بس مانے گا؟ ہماری عقل ہے، ذرا کر کے دکھا بھائی. قاعدہ یہ ہے، جہاز سے جو چیز نکل سکتی ہے گھس بھی سکے، ذرا گھس کے دکھائے واپس، دوسری چیز گھسانا مشکل ہو جاتی ہے. ایسے عقل مانے گی؟ نہیں مان سکتی میرے دوستوں، عقل نہیں مان سکتی. لیکن کیوں ہم لوگ کے لیے کوئی اچھمبا نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے بھائی، مشاہدے کی وجہ سے ہم عقل کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، مشاہدے کی وجہ سے ہم عقل کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو مشاہدے کی وجہ سے. تو میرے پیارے دوستو، یہ بھی مشاہدہ ہے کہ بغیر کسی عالم کے علم آ نہیں سکتا، اور بغیر اللہ والوں کی صحبت کے اللہ والا بن نہیں سکتا. یہ مشاہدے کی بات ہے، بغیر عالم کے علم آ نہیں سکتا، اور بغیر اہل اللہ کی صحبت کے اخلاق کی اصلاح ہو نہیں سکتی، بغیر اللہ والوں کے اللہ مل نہیں سکتا. یہ بھی مشاہدے کی بات ہے. بابا فرید الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، بغیر رفیق کے جو اللہ کی محبت کے راستے میں چلے گا، عمر بگزشت، زندگی گزر جائے گی، ہو نہ شد آگاہ عشق. وہ محبت تو بڑی چیز ہے، محبت کے نام سے بھی واقف نہیں ہو سکتا. اب وقت تو کم ہی رہ گیا، تو 5 تفسیر ہے، خیر ایک تفسیر حقائق الکتاب و دقائق ہو. نمبر 2، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک ایک سنت، یہ حکمت کی تعلیم ہے. نمبر 3، فقہ فی الدین، دین کی سمجھ. نمبر 4، ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف. نفوس مفعول بنا نا یہاں پر، ما یکمل به النفوس، مفعول تو جو ہے وہ مرفوع منصوب ہوتا ہے، اس پر تو زبر آتا ہے، میں نے پیش کیوں پڑھ دیا، ما یکمل به النفوس، حالانکہ اس پر تو زبر آتا ہے، مفعول تو بھائی بتاؤ بھائی، منصوب ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے نا، یا کیوں مرفوع پڑا جبکہ مفعول ہے؟ یہ وجہ یہ کہ مفعول مالم یسمی فاعلہ، مفعول مالم یسمی فاعلہ مرفوع ہوتا ہے. یعنی احکام اور معارف کی وہ باتیں جو ہمارے نفس کی تزکیہ اور ہمارے اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے، یہ بھی حکمت کی تعلیم ہے. نمبر 5، وضو شے فی محلہ، ہر چیز کو، اپنے جسم کے ہر حصے کو اس کے موقع پر استعمال کرنا. اسی لیے زنا بھی حرام ہے، کہ وہ جو شے ہے وہ بیوی کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے. تو یہ بھی ظلم ہے میرے دوستوں. پانچ حکمت کی تعریف ہو گئی. لہذا اور یہ مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے, تعلیم الکتاب, تعلیم کتاب. تو پتہ چلا کہ مدرسہ بنانا یہ نبیوں والا کام ہوا. اب آگے ہے یزکیہم. یزکیہم کی تین تعریف ہے, اب وقت کا میں تفصیل کے لیے تو نہیں بتا سکتا. ایک تزکیہ ہے دل کا, دل سے غیر اللہ نکل جائے, عقائد ٹھیک ہو جائیں, اور اللہ دل سے غیر اللہ نکل جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے, یہ دل کا تزکیہ. نمبر دو اخلاق کا, نفس کا تزکیہ, کہ نفس کے گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائیں. یہ بھی گندے اخلاق ہے, بحث مباحثہ کرنا یہ بھی گندے اخلاق میں شامل ہے, اپنے کو وی آئی پی سمجھنا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا, اپنے کو مٹانا, یہ اچھے اخلاق ہیں. اور اللہ کی رحمت کو امیدوار ہونا, اللہ تعالیٰ کی محبت ہونا, صبر شکر, اللہ تعالیٰ کی فیصلوں پر راضی رہنا, اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا, یہ سب میرے دوست اچھے اخلاق میں شامل ہے. اور گناہ اگر ہو جائے توبہ کرنا, یہ بھی اچھے اخلاق میں ہے. گناہ نہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ بھی گندے اخلاق ہے. اور تیسرا طریقہ بدن کا ہے کہ نجاست کا طریقہ, اور ہمارے جسم کا کوئی حصہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو, یہ بدن کا تزکیہ ہے. ابھی یہ تزکیہ جہاں ہوتا ہے, یہ اس تزکیے کے جو مدرسے ہیں اس کا نام خانقاہ ہے. لہذا خانقاہ یہ بھی نبیوں والا کام ہے, یہ خانقاہ یہ بھی نبیوں والا کام ہے. تو پتہ چلا نبیوں والا کام کیا ہوا, مکتب, قرآن مجید کے مکاتب کھولنا, یہ نبیوں والا کام, مدرسہ کھولنا یہ نبیوں والا کام, خانقاہیں کھولنا یہ نبیوں والا کام. افسوس کی بات یہ ہے, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ مکاتب کی کمی نہیں ہے, مدارس کی کمی نہیں ہے, لیکن افسوس کی بات ہے خانقاہوں کی کمی ہے. خانقاہوں کی طرف سے ہم لوگوں نے بہت بے توجہ ہی بڑھتی ہوئی ہے, اور خانقاہ کا کام, خانقاہ کا کام کرنے والے لوگ نہیں ملتے. اور تو پتہ ہے, فرماتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اندازہ کرو کہ یہ مقاصد نبوت میں سے ہے, مقاصد نبوت میں سے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خان تزکیے کے مدرسے نہیں ہیں. خانقاہ کیا ہے, وہ ہے مدرسہ عشق خدا. خانقاہ کیا ہے, وہ ہے مدرسہ عشق خدا, جہاں عشق مولا کا درس دیا جاتا ہے. لہذا خانقاہ کھولنا, ہاں وہ خانقاہ مراد نہیں ہے کہ جہاں پر ڈھول باجے بج رہے ہو, قبرے کو پوجا جا رہا, اور شاہ صاحب, وہ شاہ صاحب جو شاہ صاحب نہیں سیاہ صاحب ہیں, نماز تک نہیں پڑھتے. جب نبی والا کام ہوگا تو خانقاہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلے گی. اب ایک بات سناتا ہوں بس, کل کی بات ہے, کل حضرت میر صاحب نے ایک بات سنائی, اتنا مزہ آیا کہ بس کیا بتاؤں میں. اور وہ بات یہ ہے, میر صاحب نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ مفتی صاحب آپ جتنی چاہے تحقیق کر لیں, لیکن اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو مت چھوڑیے گا. حکیم الامت نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ آپ جتنی چاہے تحقیق کر لیں, لیکن اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو مت چھوڑیے گا. بہت عجیب بات, مجھے تو اس سے بہت مزہ آیا. اسی لیے آج کل کہتے ہیں نا, اب حالات بدل گئے, اب زمانہ بدل گیا, اب اس نئے زمانے کے نئے حالات کی وجہ سے نئے تقاضے لاؤ. تو یاد رکھنا, نئے تقاضے نہیں. آج بھی تو ہم وہی کھانے کا طریقہ پرانا ہے, وہی لیٹرین جانے کا طریقہ پرانا, وہ بچہ پیدا کرنے کا طریقہ, سب وہی پرانے کام کر رہے ہیں, سارے کوئی نئے طریقہ تو نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ دین کے اندر ہی دینی کو مشق بنایا جائے. اس لیے اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو نہ چھوڑے. اور میرے دوستو, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارا خانقاہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کی رہنمائی کریں, کہ یہ ہمارے بزرگوں کا نقش قدم ہے. ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو پیش کریں گے کہ یہ ہے بھائی. اب پیش کر دیا, جس کا جی چاہے اس پر عمل کرے, اور جس کا جی چاہے نہ کرے. کوئی عمل کروانے کے ہم مکلف نہیں ہیں, ہم بتانے کے مکلف ہیں. ہم خانقاہ اس لیے کھولتے ہیں, ہم خانقاہ اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو پیش کر سکیں کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے میرے دوست. لہذا دین زندگی گزارنا ہو یا دین کی خدمت کرنی ہو, بزرگوں کے طریقے سے ہو. کیونکہ ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے شریعت و سنت کو جو سمجھا ہے, ہم اسی پر عمل کریں گے. ہم اپنی فکر, اپنی سوچ کو نہیں, بلکہ ہمارے پاس جب ایک صاف رستہ موجود ہے, سیدھا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے, تابہ منزل صرف دیوانے گئے, آہ کو نسبت ہے کچھ شاہ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے. رضا خانقاہ کھولنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو پیش کریں, ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے جو کہ شریعت و سنت کا طریقہ ہے ہم اس کو پیش کریں گے. خانقاہ اس مقصد کے لیے کھولی جاتی ہے, بریانی اور کودنا مچانا اور قبریں یہ اس کام کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم کو پیش کرنا, اس پر عمل کرنا اور عمل کرنے کی فکر کو پیش کرنا اور عمل کرنے میں جو کمی ہے اس کو کمی اور کوتاہی کو دور کرنا, یہ مقصد ہے خانقاہوں کا اور اللہ والوں کی صحبتوں کا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے کریم پیارے ربا, آپ نے کرم سے ہم سب کو مقاصد نبی والے کام میں لگا دیجئے, مکاتب مدارس اور خانقاہیں. اے اللہ آج اس دور میں میرے شیخ فرماتے ہیں یہ درد ہے کہ خانقاہوں کی طرف توجہ والے کم ہیں, مدرسہ کھولنے والے بہت, مکاتب والے بہت, پڑھنے پڑھانے والے بہت, دارالافتاء بہت, اور یا اللہ تبلیغ اور جہاد تمام شعبوں میں کام کرنے والے بہت, لیکن افسوس یہ ہے کہ خانقاہوں کا کام کرنے والوں کی کمی ہے. لہذا میرے یا اللہ میرے شیخ کی اس آہ کو قبول فرما دیجئے, ہمیں اپنے اس کام میں لگا دیجئے, یہ جو نبی والا کام ہے تزکیے کا, ہماری جانوں کو اس کے لیے قبول فرما دیجئے, ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دیجئے, ہمارے ابدان کا تزکیہ فرما دیجئے, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے, ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما اور ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما. اور یا اللہ تعالیٰ یہ شعبہ جو اصلاح اخلاق کا اور تزکیہ نفس کا شعبہ ہے, اس شعبے کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو اس کے لیے استعمال فرما لیجئے. اور اے کریم مالک مرتے دم تک ہمیں نبی والے اس کام کے لیے جوڑ دیجئے اور اس محنت کے لیے قبول فرما لیجئے, اور اپنے کرم سے ہماری اولادوں کو بھی, اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کا تزکیہ فرما کر ایمان پر زندہ رکھیے, اور ایمانی پر اور سلامتی اعضا ایمان سلامت رہے اور ہمارے بدن سلامت رہے ہمارے اعضا سلامت رہے. یا اللہ اس حال میں ہمیں زندہ رکھیے اور اسی حال میں ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے, اور یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے اور زندگی اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی نبی برحمتک یا ارحم الراحمین.